الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود به جگہ محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجي محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو جس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اسی صلاحیت کے اوپر اس پورے دین کی عمارت قائم فرمائی ہے. یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ دین کی عمارت مضبوط عمارت بنے، دین مضبوطی کے ساتھ معاشرے کے اندر قائم ہو، تو جو پہلا کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ انسانوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہت اچھے طریقے سے بروئے کار لانا پڑے گا. اگر کوئی انسان یہ کہنے کی کوشش کرے کہ میں زندگی کے ہر معاملے میں سوچوں گا، سمجھوں گا، لیکن اپنے دین کے معاملے میں غور و فکر نہیں کروں گا، جو معمولات میرے سامنے آتے رہیں گے ان معمولات کو انجام دیتا رہوں گا اور کامیابی حاصل کر لوں گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام دین کے معاملے میں ناممکن ہے. دین کے معاملے میں ایسا نہیں کیا جا سکتا. دین کے معاملے میں غور و فکر انجام دینا پڑے گا، سوچنے سمجھنے کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور مسلسل اپنی زندگی کے اہداف و مقاصد کو طے کرنا پڑے گا. چند مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں تصور فرمائیے کہ اگر ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کو سوچ سمجھ کے انجام نہیں دیتا، تو اب اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو کس کیٹیگری کے اندر رکھا جائے گا؟ اس کا دین کس صورت میں تبدیل ہو جائے گا؟ تو کل ہم نے ایک جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کو ذہن میں رکھنے کی آپ سے ہم نے گزارش کی، اور وہ یہ کہ دین کے اندر کچھ نعرے ہیں اور کچھ فکریں ہیں، کچھ شعور ہیں اور کچھ شعائر ہیں. اور ہم نے جملہ آپ کی خدمت میں مقرر اس لیے عرض کیا تاکہ یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ اگر نعرے رہ جائیں اور فکریں نکل جائیں تو پھر نعرے بھی بت پرستی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کل آپ کے سامنے اس کی کافی تشریح عرض ہوئی، حضرت نوح کے زمانے سے مثال دی گئی، ختمی مرتبت کے زمانے سے مثال دی گئی، اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے اس کو بیان کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو انجام دے اور پھر بھی کوئی اثر حاصل نہ ہو، پھر بھی کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو؟ تو ایک دعا ہے جو امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. یہ دعا شب اول ماہ رمضان کی ہے. اب اس شب اول سے کافی دن گزر چکے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ اور میں نصف رمضان سے زیادہ اپنا وقت طے کر چکے ہیں. اس اعتبار سے اس دعا کے لیے وقت کافی گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی بہتر ہے کہ انسان اس دعا پر توجہ دے دے. شب اول ماہ رمضان میں امام عالی مقام نے ایک دعا فرمائی ہے اور اس دعا کے اندر یہ کہا کہ پروردگار تو میری قرآت کو باطل اور بے فائدہ قرار نہ دے. قرآت قرآن کریم کو باطل اور بے فائدہ قرار نہ دے. اب ذرا تصور کیجئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کو مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا اسے باطل اور بے فائدہ قرار نہ دے. اس کا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآت کرے اور باطل اور بے فائدہ ہو جائے. تو امام علی مقام نے اس جملے سے پہلے چند جملات بتائے ہیں. دعا پڑھ کر یوں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان پہلے والے جملات پہ عمل نہیں کرے گا اس کی قرآت باطل اور بے فائدہ قرآت میں تبدیل ہو جائے گی. جو پہلے والے جملات ہیں شاید کل بھی اشارہ ہوا تھا, پہلے والے جملات اس طرح سے تھے کہ پروردگار عالم میرے قرآن کریم کے کھولنے کو تلاوت قرار دے دے, میری تلاوت کو فکر قرار دے دے, میری فکر کو ذکر قرار دے دے, اور میرے ذکر کو میری عبرت کا ذریعہ قرار دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تلاوت ہوئی اس میں فکر نہ ہوئی, فکر نہیں ہوئی تو ذکر بھی نہیں ہوا, اور ذکر نہیں ہوا تو پھر عبرت کا مقام بھی نہیں بنا. اگر یہ سب نہیں ہوا پھر یہ باطل اور بے فائدہ, پھر یہ باطل اور بے فائدہ. اچھا اب قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر بھی یہی ہوتا ہوگا, کراچی میں بھی یہی ہو رہا ہے, مختلف جگہوں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو 20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھنا ہے. باطل ہو تو ہو, فکر بنے تو بن گئی, مرضی ہے بن جائے, نہیں مرضی نہ بنے, مجھے تو 20-25 منٹ میں ایک سپارہ پڑھنا ہے. وہ کیوں پڑھنا ہے؟ پورے ماہ رمضان میں ختم کرنا ہے. اس ختم کے لیے جو میرے پاس ٹائم ہے وہ 20 منٹ ڈیلی ہے, اس میں ایک سپارہ آنا چاہیے. اچھا آپ وقت مزید بڑھا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں, 20 منٹ زیادہ نہیں بڑھا سکتا. تو اب قرآن کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپارہ سکڑ جائے میں اپنا وقت نہیں بڑھاؤں گا. اب سپارہ سکڑ جائے کیسے سکڑے گا بھائی؟ کہہ کہ میں وقف نہیں کروں گا, سوچوں سمجھوں گا نہیں, بس جو شروع میں بسم اللہ کہہ کر جو سانس لوں گا تو سپارے کے اینڈ پہ جا کے دوسرا سانس لے لوں گا اور سپارہ ختم ہو جائے گا. اب اس سے کوئی پوچھے کہ وہ جو مولا نے کہا تھا فکر کو میری قرآت کو باطل قرار نہ دے, اور پھر کسے کہا تھا؟ اچھا اور کون سی قرآت ہو سکتی ہے جو باطل نہ ہو؟ تو وہ قرآت وہ ہو سکتی ہے جس کے اندر آپ ذرا سا سمجھائیے, فکر کر لیجئے, غور کر لیجئے. ایک دن میں نے مجلس میں یہی پڑھا محفل مرتضیٰ میں, تو اگلے دن ایک لڑکے نے فون کیا, کہنے کا مولانا صاحب میں اپنی والدہ کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ یہ قرآت کرنا یہ باطل بھی ہو سکتا ہے. وہ نہیں مانتی, وہ کہتی ہیں مجھے 27 سال سے یا پتہ نہیں 28 سال سے ہر ماہ رمضان میں ایک ختم قرآن میں نے کیا ہے, اس دفعہ بھی کروں گی اور یہی کروں گی. کہنے کا بتائیے میں کیا کروں. ہم نے ان کو مشورہ دیا, وہی مشورہ آپ کو بھی دے رہے ہیں, وہ یہ کہ اگر آپ نے ختم قرآن کرنا ہے آپ بسم اللہ ضرور کیجئے, جیسے مرضی کر لیجئے, لیکن ایک 15 منٹ سوچنے سمجھنے کے علیحدہ قرار دے دیجئے. آپ ظاہر ہے آپ کی ایک عادت پڑ گئی ہے ختم قرآن کی, وہ ختم قرآن بری چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہے, لیکن ایک 10-15 منٹ سوچنے سمجھنے کے لیے علیحدہ سے قرار دے دیجئے, تاکہ وہ جو قرآن کریم پر ذکر فکر اور اعتبار والی بات تھی وہ بھی حاصل ہو جائے, اور وہ جو ایک عادت ہے, چلیے آپ کی عادت کا بھی کوئی مقابلہ ہم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, وہ عادت بھی باقی رہے. ایک موقع ہم نے بھی فراہم کیا ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ آج سے لے کر اس پروگرام کے اختتام تک اگلے چند دنوں کے اندر ہم سورہ ابراہیم کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سورہ ابراہیم کی تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. یہ ایک بہانہ ہو جائے گا کہ کم سے کم کچھ آیات پر آپ نے غور و فکر کا کام بھی انجام دے دیا. اور میں جب بھی اس قسم کا کوئی کام کرتا ہوں تو کہتا ہوں یہ اس لیے ہے کہ اگر مریں تو قرآن و کریم پر فکر کرنے والے قرار پائیں. مرنے کا تو کچھ نہیں معلوم نا, ممکن ہے کل موت آ جائے, ممکن ہے 4 دن بعد آ جائے. تو اگر اس ایام میں مرے تو کم سے کم خدا سے کہیں گے خدایا کچھ وقت تو کم سے کم تیری کتاب پر غور و فکر کے لیے بھی نکالا تھا. تو اس کام کو برکت تک پہنچانے کے لیے, اس کام سے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے بابا سے بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم ہم شروع کرتے ہیں. سورہ ابراہیم قرآن کریم کے 13 سپارے کے اندر ہے، خود سورہ ابراہیم قرآن کریم کی 14 سورہ ہے، 14 سورہ ہے قرآن کریم کی، اور مجموعی طور پر اس کے اندر 52 آیات قرار پاتی ہیں جن کو ہم یہاں تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آخر تک پہنچ جائیں اور پوری سورہ ختم ہو سکے. تو ہر روز ہم 4-5 آیات جو ہیں وہ بیان کریں گے تاکہ اگلے 10-11 دنوں کے اندر یہ ختم ہو جائے. البتہ چند شبیں آئیں گی بیچ میں، شبوں کے اندر تفسیر کا کام نہیں کیا جا سکے گا چونکہ بولنے کا وقت بہت کم ہوگا، بلکہ ایک آدھ شب تو شاید 10 منٹ سے زیادہ بھی نہیں ہو پائے گا جس میں صرف مصائب ہی ذکر ہو پائیں گے. تو تھوڑا سا ہمیں آیات کی تعداد کو زیادہ کرنا ہوگا تاکہ یہ آخر تک ہم مکمل کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را حروف مقطعات. حروف مقطعات قرآن کریم میں متعدد سوروں کی ابتدا میں ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں یعنی جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے حروف ہیں ان کے بارے میں اقوال بہت زیادہ ہیں. بعض نے کہا کہ یہ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے اور بعد میں اس کا راز کسی اور سے معلوم کرنے کی کوشش کریں. تو جب یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو راز پوچھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو وہ خود بخود در اہل بیت اطہار علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی ان حروف مقطعات کی تفسیر کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ حروف مقطعات در حقیقت کوڈز ہیں. ان کوڈز کے اندر پروردگار عالم نے قرآن کریم کی تمام تعلیمات کو رکھ دیا ہے. ظاہر ہے یہ کوڈ اگر ہوں بھی تو ہمارے لیے اس کوڈ کو سمجھنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، سوائے یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے معلوم کیا جائے اور وہ بتائیں تو اس سے ہمیں پتہ ہو. البتہ حروف مقطعات کو جب لائن کیا جائے کہ کون کون سے حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، عربی ابجد میں سے کچھ استعمال ہوئے ہیں، مثلا کاف ہا یا عین صاد الف لام میم الف لام را، تو مثلا الف لام اور را اور کاف ہا یا عین صاد چند حروف نکل آئیں گے. تو ان سب کو اگر جمع کریں تو ایک جملہ بنتا ہے، وہ جملہ ہے صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. یہ حروف مقطعات کو یاد رکھنے کا ایک آسان جملہ ہے، صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. فرمایا یہ کتاب ہے، پروردگار عالم قرآن کریم کو کتاب تعبیر فرماتا ہے. فرمایا یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کے اوپر، رسول گرامی سے ارشاد ہے، ہم نے اس کو نازل کیا آپ کے اوپر، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نورانیت کی طرف نکال کر لے جائیں. تخرج الناس یعنی لوگوں کو خارج کر دیں، اخراج کریں، یہاں سے نکالیں وہاں لے جائیں، آپ لے جائیں، لیکن باذن ربہم، اللہ کے اذن سے. جب لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر نورانیت کی طرف لے کے جائیں تو کہاں لے کے جائیں؟ الی صراط العزیز الحمید، اس کے راستے کی طرف لے کے جائیں جو طاقتور بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے، حمد اور سب کچھ تعریف اسی کے لیے ہیں. تو خدا فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو یہ کتاب دی ہے تاکہ لوگوں کو آپ اندھیرے سے نکالیں، اندھیرے سے نکال کے روشنائی کی طرف لے کے جائیں، اور جب وہ روشنائی کی طرف جائیں تو اب کسی اور راستے پہ نہ جائیں، وہ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ کا راستہ کیسا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو مضبوط ہے، عزیز ہے خدا نے متعال. عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست. عزیز قرآن کریم میں جہاں کہیں استعمال ہو رہا ہے، اگر خدا کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست ہونا. اور حمید، حمید وہ جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اس حمید، حمد، حامد، محمود، یہ سب کا سب حمد مشترک اس کا لفظ ہے. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. تو اس میں ایک شاعر نے ایک عجیب جملہ کہا، ایک مصرع کہا، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا. اس نے کہا کہ الحمدللہ ہم خدا کے لیے کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد سب اللہ کے لیے، حمد سب اللہ کے لیے. اور اللہ کون ہو گیا؟ اللہ ہو گیا محمود، چونکہ جس کے لیے تعریفیں ہوں اس کو ہم کہتے ہیں محمود. رسول اللہ کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا محمد کا مطلب بھی ہوتا ہے جس کی تعریف ہو. تو شاعر نے یہ کہا کہ حمد سب تیرے لیے تو محمد کیا ہے؟ اس جملے پہ غور فرمائیے گا. حمد ساری تیرے لیے ہیں اور نبی کا نام رکھا ہے وہ جس کی تعریف ہو. تو ساری تعریفیں تو تیرے لیے, تو ان کا نام کیوں رکھا ہے کہ وہ جس کی تعریف ہو؟ حمد سب تیرے لیے تو محمد کیا ہے؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ تعریفیں تو کہتا ہے سارا خدا میرے لیے ہیں, الحمدللہ تعریفیں ساری میرے لیے, تعریفیں ساری تیرے لیے اور محمد کا نام رکھا ہے کہ وہ جن کی تعریف ہو, تو تعریفیں تیرے لیے تو ان کی تعریف کیسے ہوگی؟ اب سوچنے والا نقطہ یہاں پر ہے کہ جتنی بھی تعریفیں اللہ کے لیے تھیں ان سب کا کامل ترین جلوہ نبی اکرم کی ذات تھی. جتنی بھی تعریفیں تھیں خود بخود نبی اکرم کے لیے مختص ہوتی ہیں پھر, کیونکہ اس سے کامل جلوہ اس روح زمین کے اوپر پروردگار عالم, اس پوری کائنات کے اندر پروردگار عالم کی صفات کا کوئی موجود نہیں ہے نبی اکرم کی ذات مقدس سے بڑھ کر. تو ہم تو ساری اللہ کے لیے ہیں لیکن پھر بھی نبی محمد ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو صاحب فرمایا کہ یہ کتاب ہے انزلناہ الیک, اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی, کہیں اور سے نہیں آئی, ہم نے نازل کی ہے. لتخرج الناس, اور آپ کا ایک اسائنمنٹ ہے. اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنائی کی طرف لے کے جانا. اب ہم پروردگار سے کہیں گے پروردگار ہمارے ہاں تو بہت روشنائی ہے. عربوں کو سمجھ میں آتا ہوگا جن کے ہاں رات میں چراغ جلتے تھے تو روشنائی سمجھ میں آتی تھی, ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ ٹیوب لائٹس ہیں, ساری روشنائی ہی روشنائی ہے. تو پھر یہ جگہ وہی جگہ جو ہم نے کل عرض کی تھی کہ ابھی ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ روشنائی اور اندھیرے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اصل قرآن کریم کی ٹرمنالوجیز عجیب ہیں. قرآن کریم کی بعض ٹرمنالوجیز ایسی ہیں جو ہمارے ہاں بالکل الٹی ہیں. قرآن کیا معنی ہی کچھ اور ہے. بعض چیزوں کو ہم زندہ کہتے ہیں قرآن مردہ کہے گا, بعض کو ہم مردہ کہیں گے قرآن زندہ کہے گا, بعض کو ہم عالم کہیں گے خدا اسے جاہل کہے گا, بعض کو ہم جاہل کہیں گے خدا اسے عالم کہے گا. یہ سارا معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. جس کو ہم کہہ رہے ہیں خدایا یہاں لائٹ بہت ہے, وہ کہتا ہے اس سے زیادہ تاریک کوئی جگہ نہیں ہے. مثلا اب آپ دیکھیے کہ میں آپ سے ایک جملہ عرض کروں, اگر کوئی حساب کرے دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ چمکدار روشنائی والا شہر کون سا ہے, تو مثال کے طور پر شاید کوئی کہے نیو یارک, شاید کوئی کہے اور کوئی اور کیپٹل, اور خدا کہے گا یہ تو سارا تاریخ ہی تاریخ ہے. اور اب ایک جملہ عرض کروں, جب جنت البقیع میں کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا تب بھی سب سے زیادہ نورانی وہی تھا, ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انزلناہ الیک, ہم نے آپ کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نکالیں اور نورانیت کی طرف لے کے جائیں. بالکل یہی چیز ہے جو آیت الکرسی کے اندر بھی کہی گئی ہے کہ اللہ ہے کہ جو لوگوں کو ظلمات سے نکال دیتا ہے اور لوگوں کو نورانیت کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید, خدا ہی ہے وہ جس کے لیے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے سب اللہ کے لیے ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید, اور جو اس کا انکار کرے تو اس کے لیے شدید عذاب ہے. اب ہماری ایک مصیبت ہے, مشکل ہے, مسلمان قرآن کریم کا ایسا ترجمہ کرتا ہے کہ لگتا ہے آدھا قرآن مسلمان کے لیے نہیں کافر کے لیے اترا تھا. میں آپ سے عرض کروں, ہم لوگ قرآن کریم کا ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ آدھا قرآن ہمارے لیے نہیں رہتا, وہ کسی اور کے لیے ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ جہاں کوئی آیت آئی کافروں کے لیے, ہم نے کہہ دیا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ کافروں کے لیے, اس میں ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا اب آپ آیتیں نکال لیں جتنی کافروں کے لیے, ون تھرڈ قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے بن جائے گا کافروں کے لیے. اچھا یہ کافر تو ہم ہیں ہی نہیں, ہم تو ہیں مسلمان, تو یہ کس کے لیے ہے پھر؟ اس قرآن کی وہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ کافروں کے لیے. تو کافر تو قرآن پڑھے گا نہیں بھائی, کوئی عیسائی آئے گا قرآن پڑھے گا, ہندو آئے گا قرآن پڑھے گا. جب ہندو یہودی عیسائی کوئی نہیں پڑھے گا تو ان آیتوں کا مطلب کیا ہوا؟ ہم لوگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, یہ تو خارج ہو گیا معاملہ. آیا واقعا ایسا ہی ہے؟ مثلا ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی, اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض, خدا ہی ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز ہے. اور جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. تو آپ نے کہا بھائی یہ کافروں والی بات جو ہے یہ ہمارے بس ہمارے معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو کسی اور کا ذکر ہے. تو مثلا اب یوں سوچنا پڑے گا کہ قرآن کریم میں 1/3 ہمارے بس ہمارے کام کی چیز نہیں رہی, کیونکہ ہم تو کافر آئیں. یا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ یہ کہ ہم یہ کہیں کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایسا کافر کسے کہتے ہیں. آپ نے ابھی میں آپ سے کہوں, اب آپ کا جسے کہتے ہیں ایک دم ذہن کھٹکنا شروع ہوگا کہ اب یہ کوئی نئی بات کرنے والے, نئی نئی بات نہیں کرنے والے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے اردو میں جملہ سنا ہے کفران نعمت, کفران نعمت, تو نعمت کا کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ کفران نعمت مسلمان کرے گا یا کافر کرے گا؟ تو دونوں کر سکتے ہیں بھائی. یہ کافر کفران نعمت کر سکتا ہے, مسلمان کفران نعمت نہیں کر سکتا کیا؟ مسلمان بھی تو کفران نعمت کرتا ہے. جب مسلمان کفران نعمت کرتا ہے تو کفران وہی کافر سے لیا ہوا ہے, تو اس نعمت کا کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کافر تو بس غیر مسلمان ہوتا ہے, ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ نہیں, کافر غیر مسلمان نہیں ہوتا, کافر مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کفر کا مطلب ہوتا کیا ہے. نعمت کے معاملے میں ہم قبول کرتے ہیں کہ ہاں نعمت کے معاملے میں کافر مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے کفران کا مطلب کیا ہوتا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی واضح چیز کا انکار کر دینا, جو بات سمجھ میں آ رہی ہو اس کا انکار کر دینا, اس کو کہتے ہیں کفر. مثلا میرے ہاتھ میں اس وقت مصحف شریف ہے, قرآن کریم میرے نظروں کے سامنے موجود ہے, میں کہہ دوں نہیں ہے تو میں قرآن کریم کے وجود کا یہاں پر کیا ہو جاؤں گا؟ کافر ہو جاؤں گا. کیوں کافر ہو گیا؟ اگر میں نہیں جانتا تھا پھر کافر نہیں کہلاؤں گا. مثلا دیوار کے پیچھے کیا ہے, میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم, اس پہ کافر نہیں بنوں گا. کیوں؟ پتہ ہی نہیں تھا. جس چیز کو جانتا ہوں سمجھتا ہوں قبول نہیں کرتا انکار کر دیتا ہوں, اس کو میں کہلاؤں گا کافر. اب بتائیے کافر کون ہے؟ اب تو مسلمان ہی کافر بنے گا. اب دیکھیں نا, یہودی نے تو خدا کو مانا ہی نہیں ہے, اس کو کھوپڑی میں نہیں آ کے دے رہی ہے. ہاں اگر ایک یہودی کو سمجھ میں آ جائے کہ خدا کون ہے پھر بھی نہ مانے, اب یہ کافر ہے, اب یہ بڑا پکا کافر ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں ابو جہل تھا کافر. کیوں؟ رسول اللہ کو جانتا تھا, اللہ کے نبی ہیں, مانتا نہیں تھا, یہ ہوا کافر. ابو سفیان ایک عرصے تک کافر رہا, بعد میں منافق ہو گیا. چونکہ ابو سفیان ایک عرصے تک جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں, مانتا نہیں تھا, فتح مکہ کے بعد جب زندگی خطرے میں دیکھی تو مان لیا, تو وہاں سے اس کے کفر کا دور ختم ہو گیا اور نفاق کا دور شروع ہو گیا. اب یہ بتائیے کافر کون کون ہے. ہر شخص جو کسی حقیقت کو سمجھ لے اور اسے نہ مانے, اس حقیقت کا کافر کہلائے گا. اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ پروردگار عالم نے یہ کتاب ہمیں نعمت کے طور پر دی ہے, میں نے اس نعمت کو سمجھنے کے باوجود نہ مانا, تو میں اس کتاب کے بارے میں کافر ہو جاؤں گا, یہ میرا کفر ہے. اب بتائیے کتنے لوگوں کا کفر چھپا ہوا ہے, کتنے کفر چھپے ہوئے ہیں. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اور جو کفر کرے گا اس کے لیے عذاب شدید ہے. اب میں اور آپ کہیں گے نہیں, اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں تو کم سے کم کافر نہیں ہوئے. کیوں؟ خدا نے کہا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے. ہم نے کہا ہم کب انکار کر رہے ہیں, ہم نے کب انکار کیا؟ ہاں صحیح کہہ رہا ہے, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے. میں کہوں گا بالکل صحیح کہا آپ نے کبھی انکار نہیں کیا. لیکن جب اللہ کہتا ہے میرا پیسہ مجھے دو تو آپ کہتے ہیں میرا ہے, یہ کفر نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے, وہ کہتا ہے میرا ہے, ہم کہتے ہیں ہاں سرکار ابھی کا تو ہے, تو کہتا ہے لاؤ ذرا دینا, ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ابھی کام آئے گا, ابھی تو بڑھاپے میں کام آئے گا, ابھی تو بچوں کی شادیاں ہونی ہیں. اچھا کون سا مانگ رہا ہے؟ وہ جو اضافی بچ گیا اس میں سے تھوڑا سا, تب بھی کہہ رہا ہے یہ بھی نہیں دوں گا. تو بتاؤ تم نے اللہ کی ملکیت کو کہاں مانا؟ اس کی ملکیت تو اتنی ہے کہ جس کو میں نے 24 گھنٹے محنت کر کے کمایا ہو وہ بھی میرا نہیں ہے, وہ بھی اللہ کا ہے. کیوں؟ میں خود اپنا نہیں ہوں, میری کون سی طاقت میری ہے؟ یعنی اگر صحیح معنی میں پوچھیں اور میں آپ سے کہوں ہم نے کل مجلس پڑھی, یہ بھی ایک کفر ہے. ہم نے کب پڑھی تھی؟ اللہ نے پڑھوائی ہے تو پڑھی ہے, نہ دیتا وہ طاقت تو پڑھ لیتے کیا؟ نہ دیتا وہ زبان ابھی چھین لے تو کچھ کر سکتا ہوں، میرا تو سارا ہنر ہی اس پہ ہے نا کہ بولنے کا ماہر ہوں، تو اگر یہ زبان مجھ سے ابھی اگلے گھنٹے میں چھین لے تو میں کیا کچھ کر لوں گا؟ تو کس کا ہے پھر؟ سب خدا کا ہے، کبھی مانا اس کو؟ اپنا دیا ہوا لیتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، ارے ہم سے کیوں دیا، کسی اور سے لیتا؟ ایک جملہ عرض کروں، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب یہ واقعہ لکھا ہے ایک کتاب کے اندر، کتاب بہت نفیس کتاب ہے، کتاب رجب علی نام کر کے ایک عارف ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک سید ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ رجب علی صاحب سے کہ آغا صاحب میری زندگی مشکل میں پڑی ہوئی ہے، کچھ کر لیں. پوچھا کیا مشکل ہے؟ اس نے بتایا مثلا یہ بیماری کچھ چیزیں بتائیں. اس نے کہا یہ بڑی مصیبت پھنس گیا، کیا کروں؟ اجے اہل معنویت تھے رجب علی، بڑے اہل معنویت آدمی. تو انہوں نے دیکھ کے اس سے کہا کہ تم نے امام کو دکھایا ہے، دل دکھایا ہے، تم نے امام کا دل دکھایا ہے، اس وجہ سے سزا آئی ہے. کہنے لگا آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، دل نہیں دکھاؤں گا، اب بتائیے کیا کرنا ہے. کہنے لگے ہاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تصور کیجئے گا آگے کا واقعہ اس طرح سے ہے. کہنے لگا کہ اب یہ خود بتاتا ہے، کہتا ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے، انہوں نے کہا نا کہ تم نے دل دکھایا، کہنے لگا اب سمجھ میں آ گیا، اب مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے. واقعہ اس طرح سے خود بتاتا ہے، واقعہ یہ ہے، کہتا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں ایک سید خاندان رہ رہا تھا، مرد مر گیا تھا، بچے اور عورت رہ گئی تھی، تو ہمیں اس پہ بہت ترس آیا. ہم لوگ گئے اور ہم نے، دو دکاندار تھے ایک ہی محلے کے اندر، مثلا فرض کیجئے پرچون کی دو دکانیں تھیں گروسری کی، تو وہ گئے اس کے پاس اور اس سے کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر مر گیا، کوئی بات نہیں، ہماری دکانیں حاضر ہیں، جو بھی چیز چاہیے ہماری دکان پہ آ جائے گا، ہم دیں گے. تو اس عورت نے شکریہ ادا کیا. اس کے بعد کہیں اس نے اپنے بچے کو بھیجا ان ایک دکاندار کے پاس. اب وہ کہیں بچہ اتفاقاً ایک ہی دکاندار کے پاس بار بار چلا گیا، دوسرے کے پاس نہیں گیا، اسی کے پاس بار بار آیا تھا. تو وہ آیا، اس نے ایک صابن کی بٹی مانگی، کہا یہ صابن کی بٹی دے دو. اس نے کہہ دیا کہ کیا میں نے ہی کہا تھا، اس نے بھی تو کہا تھا. بھائی دو آدمیوں نے کہا تھا یار، ایک ہی آدمی تھوڑی کہا تھا. تو وہ بچہ بیچارہ کسمسا کے واپس چلا گیا. خود یہ کہتا ہے کہ رات کو میں گھر میں سو رہا تھا، ایک آواز آئی جیسے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے. تو کہنے لگا وہ آواز اتنی عجیب سی تھی کہ مجھے کپ کپی تاری ہو گئی. کہتا ہے میں سہن میں آیا، دیکھا کچھ بھی نہیں، پھر لیٹا، پھر آواز آئی، اب دفعہ غصے میں آواز آ رہی. تو کہتا ہے میں ڈر گیا کہ اتنے غصے میں کون آواز دے رہا ہے مجھے. باہر آیا، دیکھا پھر کچھ نہیں. کہتا ہے جب تین دفعہ ہوا تو میں ڈر کے مارے گھر سے باہر نکل گیا کہ الہی کوئی عذاب آنے والا ہے، کیسی آواز آ رہی ہے. کہتا ہے جیسے گھر سے باہر نکلنے لگا تو باہر کوئی صاحب تشریف فرما تھے، چہرے پہ نقاب لگایا ہوا تھا، ایک جملہ کہا. یہ جملہ اب میں نہیں کہہ رہا آپ اس جملے کو کس سینس میں سنیے، لیکن آپ خود سن لیجئے بس. امام نے کہا کہ تم نے سمجھا ہے کہ اپنے بچوں کو پالنے میں ہم تمہارے محتاج ہیں، تم نے سمجھا ہے کہ اپنے بچوں کو پالنے میں تمہارے محتاج ہیں. کہا ہم نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم کوئی مقام حاصل کر لو، تمہاری کوئی محتاجی نہیں ہمارے لیے. یہ حساب ہے مالکیت الہی کا. اگر اللہ کو مالک سمجھتا ہوں تو وہاں کیوں نہیں کرتا جہاں پہ خدا کہتا ہے کہ کرو، وہاں تو مجھے اپنی مالکیت یاد آ جاتی ہے، تو پھر میں مالک کا کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی مالکیت کا تصور میرے دماغ کے اندر ابھی قائم نہیں ہوا ہے، میں اپنا سمجھ رہا ہوں، اپنا نہیں ہے بھائی، تو اللہ نے امانت پکڑائی ہے، حساب لے گا پھر اس کے اوپر. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا ہی ہے زمین و آسمان میں، جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے. یہ کافر کون ہیں؟ ہم نے کہا تھا کافر یہودی عیسائی ہے، اللہ نے ایک اور تعریف دے دی یہاں پر. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر زیادہ محبت چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی محبت کو زیادہ چاہتے ہیں. خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا آخرت کا انکار کرتے ہیں، نہیں آخرت کا انکار نہیں کرتے. دیکھیے میں آپ کے سامنے عربی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اس طرح تفسیر پڑھنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے قرآن سامنے ہے، اپنا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں بھائی، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ خود دیکھ لیجئے گا. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، زیادہ چاہتے ہیں دنیا کو آخرت کے اوپر. نہیں لکھا آخرت کا انکار کرتے ہیں. آخرت کا انکار کرے تو آپ کہیں گے نا یہ ہندو ہے فلاں ہے فلوں ہے. نہیں، آخرت کو مانتا ہے، دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور دنیا کو زیادہ چاہتا ہے. خدا نے کہا یہ کافر ہے. اب دیکھیں ہماری قرآن کریم کو دیکھنے کی نظر ہی بدل جائے گی. کافر تو اللہ کی ڈکشنری میں وہ ہے کہ جو آخرت کو زیادہ ترجیح نہیں دے رہا ہے، دنیا کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے. تو دنیا کو کیوں زیادہ ترجیح دے رہا ہے؟ یہ بہت بری چیز ہے. دنیا کو ترجیح نہیں دینی تھی، آخرت کو ترجیح دینی. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ اللہ کے راستے کو بند کر دیتے ہیں اور اسے ٹیڑے راستے سے حاصل کرتے ہیں. اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے اس راستے کو. تو اس کو سمجھ لیجئے کہا دیا کہ یہاں سے ایک ڈائیورجن ہے، تو یوں ڈائیورجن کر لیا اور ایک ٹیڑے راستے پر چل نکلے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے راستے کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود ٹیڑا چلتے ہیں، اس لیے یہ کافر ہیں. خدا نے کہا یہ کافر ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی شدید گمراہی میں ہیں. اچھا، اب ہمارا تو طریقہ کار، ہم فوراً خدایا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اگر ہمارے لیے نہیں ہے تو معیار دیکھ لو، آخرت زیادہ پسند ہے دنیا؟ اب فوراً ہم کیا دیں آخرت. عمل کے میدان میں پھر کیوں زیادہ پسند نہیں آ رہی؟ عمل کے میدان میں تو پسند نہیں ہو رہی. اب آپ کہیں عمل کے میدان ہمیں تو پسند ہے. ایک واقعہ دیکھ لیں. ختمی مرتبت نے اپنی ایک زوجہ کو پوچھا کہ آج گھر میں کیا ہے؟ کہا کہ کسی نے ایک مرغ بھنا ہوا تحفے میں دیا ہے. نبی نے فرمایا اس میں صدقہ کرو، سارا ہم کھا لیں اچھی بات نہیں، صدقہ کرو اس میں سے. تو کوئی فقیر آیا، انہوں نے کچھ دے دیا، کچھ ایک اور آیا، اس کو بھی تھوڑا سا کچھ پکڑا دیا. نبی گھر میں لائے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا تھوڑا سا بچا ہے. کہا یہی نہیں بچا ہے، باقی بچ گیا ہے. کہ وہ جو دیا ہے وہ بچا ہے، یہی نہیں بچا. اس طرح یہ ہیں آخرت کو پسند کرنے والے، کہ انہوں ان کے ذہن میں طے شدہ بات ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ نہیں بچا ہے، جو ادھر گیا ہے وہ بچا ہے. اگر کوئی اس طرح دیکھنے لگے، ہاں یہ ہے آخرت کو پسند کرنا. اور ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ 20% نکالتے ہیں ایکسٹرا میں سے، کہتے ہیں بالآخر کم تو ہو ہی گیا. یہ آخرت کو پسند کرنا ہے. یہ تو میں نکالنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں نکال رہے ان کا کیا ہوگا؟ اتنا ہو کہ اللہ کی راہ میں دے کر سمجھوں کہ یہ بچ گیا ہے، تب میں کہوں گا ہاں مجھے آخرت میں نے قبول کر لی. اس پہ داستان بہت لمبی، ابھی اور آیتیں بھی آئیں گی، اس وقت کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے جب بھی کوئی رسول نازل کیا تو وہ اس کی قوم کی زبان میں نازل کیا. لیبین لہم، تاکہ اس کے سامنے بیان کر دیں. قوم کی زبان میں نازل کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب بھی رسول آتا ہے بات ایسی کرتا ہے، سامنے والا یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے نا، کوئی مثلا عالم آتے ہیں، بہت قابل، بہت عالم، بڑے فاضل، جب آ کے تقریر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھیا یہ اتنے عالم ہیں کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. آج تک کسی رسول کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ رسول آئے ہوں، انہوں نے بات کی ہو اور لوگوں نے کہا کہ بھیا علم کے اس مرتبے پر ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا کہا. یہ جب بھی ہونا کہ کوئی ایسا بڑا عالم آ گیا، اتنی اونچی باتیں کر رہا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سمجھ جائیں کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. بھائی رسول کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. اب سمجھ سوچئے ذرا، کسی عالم کا علم زیادہ ہے یا رسول کا علم زیادہ ہے؟ رسول کا علم بہت زیادہ ہے. تو وہ تو جو بات کرتا ہے تو سب کو سمجھ میں آتی ہے. کیوں وہ کرتے ہیں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے دماغ پہ جا کے باتیں کرو. اوپر جا کے باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ ایسے باتیں کرو. اب دیکھیے نا، اگر ایسے باتیں ہوں کہ آپ سب کہیں کہ بھائی بڑی زبردست مجلس تھی، بہت سب کچھ اچھا تھا، باہر جائے کوئی پوچھے کیا سیکھا، کہتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مجلس بہت زبردست تھی. ایک دفعہ ہم لاہور گئے ایک جگہ، وہاں پر ایک خطاب ہوا جہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک آدھ صاحب ابھی بھی یہاں تشریف فرمائے، تو وہاں پہ ایک خطاب کیا جناب، 50 منٹ کی ایک تقریر کی. وہ جناب لوگوں نے کہا بھائی بڑی اچھی تقریر تھی، بہت اچھا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. رات کو ایک جناب اس کے اوپر ڈسکشن تھا، تو وہاں پہ کافی لوگ جمع تھے، ان میں سے ایک صاحب نے اٹھ کر کہا، مولانا صاحب آپ نے صبح جو تقریر کی بڑی زبردست تقریر تھی، بہت اچھا تھا، لیکن مولانا صاحب انصاف کی بات ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا. لو جی کام ہی خراب ہو گیا اس کا مطلب. کیا فائدہ ہوا پھر اس تقریر کا؟ پھر اچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ بالکل ایسے ہی جیسے سب 40 منٹ آپ مجلس میں آنا، دیکھیں گے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، پسند لگے گا جیسے چھت توڑ کے اوپر چلی جائے گی، کیا ہونے والا ہے. باہر آ کے پوچھیں کیا بتایا، کہتے آپ پتہ نہیں کیا بتایا تھا، لیکن نعرے بہت لگ رہے تھے. یہ سب باتیں رسولوں کے انداز کے خلاف ہیں. رسولوں کا انداز یہ نہیں ہے. رسول کا انداز تو یہ ہے کہ دو جملے بات کریں، ٹو دا پوائنٹ، جاہل کو بھی سمجھ میں آئے، عالم کو بھی سمجھ میں آئے. ایسی بات تو یہ ہوتی ہے جب بھی رسول نازل ہوتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، جب بھی رسول کو نازل کرتے ہیں وہ اپنے قوم کی زبان میں بات کرتا ہے. اچھا یہ سب کام کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگ کہیں کہ عالم تھے. نہیں، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء کا معیار یہ ہے کہ یہ رسول سارے کام کرتے ہیں، پھر اللہ ہوتا ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف خدا ہے. اگر لوگوں کے اعمال ایک سرٹن اسٹینڈرڈ پر آ گئے، ہدایت دے دے گا. اگر اس اسٹینڈرڈ تک نہیں پہنچ پائے، کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. ہدایت کوئی جادو ٹونا نہیں ہے. ہدایت کوئی مثلا کسی کمپنی کا اعلان کیا ہوگا، کوئی انعام بھی نہیں ہے. مثلا کمپنیز اعلان کرتی ہے نا، آپ اپنے کریڈٹ کارڈ پر اتنا خرچہ کر دیں فلاں انعام مل جائے گا. ہدایت کیا ایسا کوئی انعام ہے؟ نہیں، ہدایت ایسا کوئی انعام نہیں ہے کہ آپ کا کریڈٹ بڑھ رہا ہے، 500 پہنچا تو اب آپ مثال کے طور پر عالم ہو گئے، اور اگر 1000 آ گیا تو اب آپ یہ ہو گئے، اور یہ سب کچھ نہیں ہے. آپ اپنا عمل انجام دیں، آپ کا عمل ڈھنگ کا ہوا، اللہ کے لیے انجام پایا، خلوص نیت سے ہوا، خدا ایسی ہدایت دے گا کہ آپ زندگی بھر اس ہدایت کی روشنی میں چلتے رہیں گے، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، سارے کام صحیح ہوتے رہیں گے. لیکن اگر خلوص نہیں ہوا، اخلاص صحیح نہیں ہوا، آپ 50,000 علماء کی 50,00,000 مجلسیں سن لیجئے، کچھ نہیں ہونے کا، کوئی ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس میں بنیادی کمپوننٹ مسنگ ہے، وہ ہے خلوص. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ امام بارہ چھوڑیے، آپ شاہ فیصل موسک کے برابر ایک امام بارگاہ بنا لیجئے. ہمارے ملک میں معیار بڑے خراب ہو گئے. ہمارے ایک دوست گئے، ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، پنجابی مجلسیں ہوتی ہیں صبح سے شام تک کی، تو وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی. انہوں نے پوچھا، بھائی مجلس بہت بڑی مجلس ہے صبح سے شام تک؟ کہنے کا ہاں بہت بڑی. کہا کون لوگ آ رہے ہیں؟ کہا بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی کون لوگ آ رہے ہیں؟ کہنے کا بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اس نے کہا بڑے بڑے لوگوں کا کوئی نام بھی تو ہوگا بھائی، کون لوگ آ رہے ہیں؟ کہنے کا نام کچھ نہیں پتا، جو آ رہا ہے 5,000 سے کم نہیں لے رہا ہے. بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. جب یہ ہوگا تو پھر دین کہیں اور ہوگا. اس پہ دین نہیں پھیل سکتا. دین مصنوعی کام تھوڑی ہے. دین کوئی کیا بولوں، ابھی تو شاہی ملک میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ بولتے بھی ڈر لگتا ہے. دین کسی کے باپ کا خاندان تھوڑی ہے، پیسہ دینے پہ چمک جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا ہے. دین خلوص سے چمکتا ہے. میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں اس سے 50 گنا اور آ کے بیٹھ جائیں اور خلوص نہ ہو تو دین رتی برابر نہیں بڑھے گا. ان تمام چیزوں سے کچھ نہیں ہونے کا ہے. 4 آدمیوں کا خلوص ہوگا جو دین بڑھائے گا. پرخلوص دل کے ساتھ کام کیجئے، اس سے خدا کا دین خوب بڑھے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم جب بھی رسول بھیجتے ہیں تو اپنے قوم کی زبان سے بھیجتے ہیں، اس کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تائیں کہ ان کے لیے واضح کر دے، آشکار کر دے، کوئی چیز چھپی بھی نہ رہے. فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پس خدا گمراہ کر دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو وہ خود چاہتا ہے. مطلب یہ کہ جو ہدایت کے معیار پر آ جائے گا خدا ہدایت دے دے گا، اور جو گمراہی میں مبتلا رہے گا، اب کتنے نعرے لگاتا رہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، خدا عزیز ہے. ابھی عزیز کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ناقابل شکست ہے، کوئی کچھ چھین نہیں سکتا، کوئی خدا سے کچھ لے نہیں سکتا. وہ هو العزیز الحکیم، ناقابل شکست ہے اور حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے، اپنے کام کو وجہ سے انجام دیتا ہے. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرهم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. فرمایا ہم نے حضرت موسی کو، حضرت تو ہماری طرف سے، ہم نے موسی کو ارسال کیا اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ خارج کریں اپنی قوم کو اندھیروں سے نورانیت کی طرف. پھر وہی ظلمات اور نور آ گیا. کہ پہلے کہا تھا کہ ہم جب کتاب نازل کیے تو کتاب اس لیے نازل کیے کہ اے نبی آپ اندھیرے سے ظلمات سے روشنائی کی طرف لے کر جائیں، اور فرمایا کہ آپ سے پہلے جو شریعتیں آئیں وہ بھی اسی کام کے لیے آئی تھیں، کہ حضرت موسیٰ کو بھی جب ہم نے نازل کیا ارسال کیا وہ بھی اسی کام کے لیے ارسال کیا کہ اندھیرے سے نکال کر روشنائی کی سمت لے جائیں. ان نافذہ لکھا لآیات لکل صبار شکور، اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانی ہے. قرآن کریم میں تعامل نہیں کرتے نا تو یہ جو آیت کا آخری حصہ ہوتا ہے اس کو تو یقیناً نہیں پڑھتے. ان نافذہ لکھا لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. پس اگر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہوا، شکر گزار بندہ نہیں ہوا، اسے کوئی نشانی سمجھ میں نہیں آئی. صبر کرے گا، شکر کرے گا پروردگار کا، اس کے بعد نشانیاں سمجھ میں آئیں گی. نشانی کیا سمجھ میں آئے گی؟ نشانی یہ سمجھ میں آئے گی کہ ایک حضرت موسیٰ اپنی قوم کو نکالیں گے کیسے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اور ان کی قوم کیا ہے اور کس کے چنگل سے نکالنا ہے؟ تو بھائی فرعون ہے، فرعون کے چنگل سے نکالنا ہے. حضرت موسیٰ کیا ہے؟ فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس طرح سے روایتوں میں لکھا ہے کہ پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل، پورے بدن کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ان کے ساتھ ان کا بھائی ان کے جیسے حلیے میں. یہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے، اس دربار میں جہاں پر تخت اور تاج اور زمین و آسمان تک دولت بکھیری ہوئی تھی، سونے کی کرسیاں اور فلاں اور فلاں جن کی ہم تفصیلات بھی نہیں جان سکیں گے. وہ طاقت اور شان و شوکت کے دربار میں پہنچے، پھٹے پرانے کپڑے، تو اعلان کیا گیا فرعون کے سامنے کہ موسیٰ نامی کوئی آیا ہے. فرعون نے کہا کہ اچھا وہی ہے جو مار کے بھاگ گیا تھا، بلاؤ ذرا. اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لاٹھی ٹیکی اس کے سامنے اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو تخت چھوڑ دے اور میری قوم کو آزاد کر دے. کبھی کسی اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے حق کی بات کہہ کے دیکھ لیجیے گا کیسی لگے گی. اگر دم ہو، کہنے کا دم بھی تو چاہیے. فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، ہم جیسا ہوگا تو کہے گا کہ بھائی پہلے میں ذرا اپنے آپ کو نہا دھو کے لاؤں گا، ذرا اچھے اچھے کپڑے پہن کے آؤں گا، پھر کوئی جاؤں گا اس کے پاس. یہ حضرت موسیٰ ہیں، اللہ کی طاقت پہ چل رہے ہیں. اسی عالم میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ دربار میں اپنی لاٹھی ٹیک کر کہہ رہے ہیں تو یہاں تک چھوڑ کے چلا جا، میری قوم کو آزاد کر دے، میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا مارا، روایتوں میں لکھا ہے زور سے ہنسا، اتنی زور سے ہنسا تو اس کے درباری بھی ہنسنے لگے. اب میں سوچتا ہوں کوئی کمزور دل کا ہوتا تو وہیں ادھر ادھر دیکھ کے بھاگ جاتا کہ بھائی یہ تو بات نہیں گلی ہماری یہاں پر، یہ تو قہقہے مار رہا ہے، اتنا بڑا بادشاہ قہقہے مار رہا ہے، تو وہ بھاگ جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تو ہنس رہا ہے میں اللہ کی نشانیاں بھی لایا ہوں، نشانیاں بھی دکھاؤں گا. کہنے لگا کیا نشانی لا؟ کہا یہ دیکھو. اب جو اپنا لاٹھی زمین پر ڈالی تو لگا اتنا بڑا اجدہا بنا کہ فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا، اور بعد میں ترکیبیں لڑانے لگا کہ یہ اب کروں گا کیا ان کے سامنے. تو اللہ کا کام اس طرح سے ہے، وہ ذرے کو لے گا آفتاب بنائے گا، وہ کسی کو بھی کوئی بھی کام دے دے گا اور کہے گا اس کام کو کرو. اگر اس آدمی کے اندر ایمان ہوا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں ذرہ ہوں، وہ یہ دیکھے گا کس آفتاب نے مجھے دیا ہے، اسی کی وجہ سے کام کر دے گا. کہے گا میں تو ذرہ ہوں کوئی بات نہیں، لیکن دینے والا بہت بڑا ہے، اگر اس نے کہا ہے تو میں ضرور کروں گا. اور وہ خود پھر اپنے کام کو انجام دے گا تو کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ اب اس کا کام کہاں پہنچے گا. ہر کمزور کے ساتھ، حق طلب کمزور کے ساتھ یہی ہوا ہے. جس نے حق کا ارادہ کیا اور کمزور تھا اس کے ساتھ یہی ہوا کہ دنیا نے کہا کہ بھائی تو کیا کر لے گا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کر لیں گے، کیوں؟ ہمارے پیچھے خدا ہے، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم معاملہ نپٹا لیں گے. لہذا جب بھی کوئی ایسا معرکہ آتا ہے ایسے حق پر چلنے والوں کو لوگ ڈراتے ہیں، کہتے ہیں تم کیا کر لو گے، اور ان کو صرف یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی کیا کر لے گا. ابھی کل انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کوئی کیا کر سکتا ہے، زیادہ زیادہ مار لے گا، کیا چھینے گا. اب ذرا سوچیے گا، مثلا ایک ظالم کے پاس گئے، اب کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، کچھ کیوں ڈر لگ رہا ہے، چھین لے گا. ارے بھائی ابھی تو کہہ رہے تھے سارا خدا کا ہے، تو کیا خدا سے چھینے گا؟ اگر سارا کچھ خدا کا ہے تو یہ کس سے چھینے گا؟ اگر آپ کہہ رہے ہو میرا ہے تو ہاں آپ سے تو چھین لے گا، لیکن اگر سارا خدا کا ہے تو پھر یہ خدا سے کچھ نہیں چھین سکتا ہے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے پاس پھر طاقت آتی ہے. اب یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. لہذا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حضرت ابو ذر کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی. کھڑے ہوتے تھے معاویہ جیسے کے سامنے، ایسا اس کو ڈانٹتے تھے کہ معاویہ پریشان ہوتا تھا، میں اس کے ساتھ کیا کروں. یہ عجیب مشکل ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ذرہ خدائی طاقت کے ساتھ میدان میں آتا ہے تو ظالم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پاتے. پتہ نہیں کہاں سے خدا ایک طاقت دے دیتا ہے لہجے کے اندر، کردار کے اندر، کہ سامنے والا کچھ نہیں کر پاتا، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑ جاتا ہے. یہ اللہ نے طاقت دی ہے. اور ہم اور آپ تو ماشاءاللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے تو 250 سال کی سیرت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن طاقت ساری انہی کے پاس تھی، اور اس طاقت کے ذریعے سے ظالموں کا مقابلہ کرتے تھے، اور کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. اچھا اگر بگاڑ بھی لے گا تو کیا کر لے گا؟ یہ واقعہ کربلا میں اہل بیت نے تحمل کیا ہمارے آپ کی خاطر، اہل بیت نے ہمارے آپ کی خاطر تحمل کر دیا. ورنہ واقعہ موجود ہے، مامون واپس آ رہا تھا ایک جگہ سے بہت بڑا لشکر لے کر، بہت بڑا عظیم الشان لشکر، ریس کی مشہد کی طرف سے واپس آ رہا تھا خراسان سے. تو راستے میں ایک جگہ پہنچتا ہے، امام کے ساتھ تھا، کہتا ہے میں آپ کو طاقت دکھاؤں. اب یہ کمزور انسان، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس سے کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے میں آپ کو طاقت دکھاؤں. امام نے فرمایا کیا طاقت؟ تو پیچھے اپنے لشکر والوں سے کہتا ہے کہ جتنے بھی گھوڑے فضلہ خارج کر رہے ہیں یہ فضلہ مٹی میں ملا کے جمع کرو. لاکھوں گھوڑے تھے، ان کے سب کے فضلات جمع کیے گئے تو پتہ چلا کہ پوری ایک چٹان بن گئی. مٹی میں ملا ملا کے اس کو ڈھیر کو کھڑا کیا کھڑا کیا کھڑا کیا، وہ پوری ایک چٹان بن گئی. اس کے اوپر چڑھ کے کہنے لگا آپ یہاں کے آ کے میرا لشکر دیکھیے ذرا. کہنے لگا آپ اوپر آ کے میرا لشکر دیکھیے. امام علی مقام نے کہا تم ذرا اپنے سامنے دیکھو. اب جو سامنے دیکھتا ہے تو گش کھا کے بے ہوش ہو جاتا ہے، فوراً پہاڑی کے نیچے آتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگا ایک اژدھا ایسا نظر آیا جیسے اس کا منہ آسمان کو لگا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے تجھے کھا لوں گا اس احانت پر. اتنا بھی نہیں ہے انسان. انہوں نے صبر کیا، انہی امام کے جد انجب تھے نا کربلا کے اندر، صبر کر لیا، ورنہ کوئی کچھ کر سکتا تھا. اور ان تمام اسارتوں کو برداشت کرتے رہے، تمام مصائب کو برداشت کرتے رہے. کیوں برداشت کرتے رہے؟ یہ ہم جیسوں کو درس دینے کے لیے کہ تم لوگ اگر ایسی مصیبتوں میں پھنس بھی جاؤ تو تحمل کر لو، اللہ کی خاطر تحمل کرو، خدا تمہیں مقام دے گا، خدا تمہیں جزا دے گا. اور تمام کو دے دیا پروردگار عالم. جو لوگ اس واقعے کے اندر تھے ذرا ان سے پوچھئے کیا تھے اور کیا ہو گئے. کہاں ایک وہ کہ جو یزید کی فوج کا سپہ سالار ہے، خود فرماتے ہیں ہور کربلا کے واقعے کے دن، کہتے ہیں جب میں کوفہ سے چل رہا تھا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، آواز آئی جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اے ہور جنت کی بشارت ہو. اب حضرت ہور اس وقت بھی یزیدی لشکر کے سردار تھے، سپہ سالار تھے، لیکن خاندان اہل بیت کے پہچاننے والے تھے، خاندان اہل بیت کو پہچانتے تھے. تو اپنے آپ سے کہنے لگے کہ یہ کیسی بشارت آ رہی ہے، میں اہل بیت کے مقابلے پر جنگ لڑنے جا رہا ہوں، مجھے کام دیا گیا کہ ان کا راستہ روک لوں اور راستہ روک کر ان کے لیے مصیبتوں کا سبب بنوں، اور پیچھے سے مجھے بشارت آ رہی ہے کہ اے ہور جنت کی مبارکبادی ہو تم. تو کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ ہم میدان کربلا پہنچ گئے. میدان کربلا پہنچے تو اب امام علی مقام کے سامنے ٹکراؤ ہو گیا. امام علی مقام سے ٹکراؤ ہوا اور امام علی مقام کے گھوڑے پر اس نے لگام پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جانے دوں گا. اس سے پہلے امام کے پیچھے نماز پڑھ چکے تھے، اس سے پہلے امام نے ان کو پانی پلایا تھا، سارے کام ہو چکے تھے، اس کے بعد گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا. اب جو گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو سید الشہداء نے کہا کہ تمہاری یہ جرات کہ تم میرے گھوڑے کا راستہ روکتے ہو. گفتگو کا تبادلہ ہوا، سخت باتیں ایک دوسرے سے کہیں. امام علی مقام نے ایک موقع پر آ کے ایک جملہ کہا، کہا اے ہور سکلت کا اموک، تیری ماں تجھ پر روئے. ہمیں کبھی کبھی اس جملے پر پہنچتا تھا تو سوچتا تھا کہ ایک امام معصوم کیوں چاہیں گے کہ کسی کی ماں اس کے اوپر روئے؟ وہ تو اپنے دشمن کے لیے بھی خیر خواہی چاہتے ہیں. تو کیوں چاہیں گے کہ کسی کی ماں اس کے اوپر روئے؟ جیسی حر نے یہ سنا جواب میں کہا اے حسین اگر عرب میں کوئی یہ جملہ کہتا تو اس کو بھی کہتا کہ تیری ماں روئے لیکن آپ کی ماں کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ کی ماں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو حضرت حر کے دل میں اتنا احترام ہے بی بی کی ذات مقدس کا، اور سید الشہدا کا کہنا ہی اسی لیے تھا، یہ جو سید الشہدا نے جملہ ارشاد فرمایا تھا یہ فرمایا اسی لیے تھا تاکہ اس کے دل میں ایک دفعہ یاد تو آئے کہ یہ کس کا راستہ روکنے جا رہا ہے، یہ کس کے خاندان کو مصیبت میں مبتلا کرنے جا رہا ہے. اور حر سے امام کہنا چاہتے تھے کہ اے حر میری ماں کی شفاعت کا تو منتظر ہے، میری ماں کے سامنے پہنچ کر سرخروئی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ بتا جب تو میرا راستہ روک لے گا تو قیامت کے دن میرے ماں کے سامنے کس منہ سے جائے گا، یہ میری ماں کے تعلق کو تو سوچ لے. جیسے ہی کہا سکلت کا اموک تیری ماں روئے، حر کو اچانک یاد آیا کہ اچھا یہ میں کس کے سامنے غلطی کر رہا ہوں، یہ تو فاطمہ کے فرزند ہیں جن کے سامنے میں نے اس طرح احانت کر دی، تو اپنے منہ کو بند کر لیا. اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، کہا حر تو نے بی بی کا احترام کیا، اب دیکھ ہم تجھے کہاں تک لے کے جائیں گے. شب عاشور گزر گئی پریشانی کے عالم میں، صبح عاشور آئی، ایک دم زلزلہ آیا زمین کے اوپر، ان کے وجود کے اندر زلزلہ آیا کہ میں کس کو کس مصیبت میں مبتلا کر رہا ہوں. ایک شخص حضرت حر کو اس موقع پر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے حر یوں لگتا ہے کہ تلواروں کی تیزی اور نوکوں کی دھار سے تو گھبرا رہا ہے، تیرا بدن لرز رہا ہے. تو جواب دیا کہ نہیں میرا بدن تلواروں کی تیزی سے نہیں لرز رہا، ان تلواروں سے مجھے عادت ہے، لیکن اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں. ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں جانا ہے، اور یہ محبت کا پیکر اپنے فیصلے کو کر لیتے ہیں، سید الشہداء کے حضور پہنچ جاتے ہیں. ابھی بھی مودت کی ایک کہانی اور حر کے اندر ہے. سید الشہداء کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اب اگر آپ نے قبول کر لیا تو ایک سعادت دیجئے، اور سعادت یہ ہے کہ پہلے میرا فرزند جائے گا اور پھر میں جاؤں گا. اپنے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں، بیٹا روانہ ہو جاتا ہے. روایتوں کے مطابق جب بیٹا چلا جاتا ہے تو یہ پہلو بدلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ بیٹا کیا کر رہا ہے. جیسے ہی زمین پر گرتا ہے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا لاشا لے کر آؤں گا، اور وہ رحیم و کریم امام بیچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حر تو توبہ کر کے آیا، یہ بہت بڑی بات تھی، تو نے سارے کام کر دیے لیکن بہت بڑا کام کیا، لیکن اب جو تو کرنا چاہ رہا ہے یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. ایک بوڑھا باپ جائے اور جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لے آئے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں تیرے جوان کا لاشا لے کر آؤں گا. حر کو بٹھا دیا اور خود حر کے جوان کا لاشا لے کر آئے. بس وہ ایک لمحہ آیا کہ جب حضرت علی اکبر زمین پر گرے اور سید الشہداء لاشے کے پاس پہنچے تو لاشوں میں بھی حرکت آ گئی کہ مولا حر کے جوان کا لاشا اس کو نہیں رہنے دیا تھا، اب اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر خود دہائیں گے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مومنین میں سے جو لوگ زلزلے کے سانحے میں مارے گئے تو ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ان کے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہم میں سے جن لوگوں کے بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، جو لوگ مشکلات سے دوچار ہیں، بحق و سرائے کربلا و بیمار کربلا ان تمام مشکلات سے آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی بے گناہی کے عالم میں قید و بند کی صحبتیں گزار رہے ہیں، بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر موجود ہیں، پاک پروردگار تمام چاہنے والوں کو آزادی اور رہائی عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. درود بھیجے محمد و آل محمد.